بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امراض باطنی کا بیان چل رہا ہے اور یہ جو امراض باطنی ہوتے ہیں ان کو امراض روحانی بھی کہا جاتا ہے. اصل یہ امراض روحانی ہی ہیں, چونکہ روح باطن میں ہے اس لیے ان کو امراض باطنی کہتے ہیں, یہ امراض روحانی ہیں. جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں, تو جسمانی جو بیماری ہوتی ہے وہ جسم کی حد تک ہے, اس کا اثر اس دنیا کی حد تک ہے, کوئی حد دنیا ہے بس. اگر جسمانی بیماری سے شفا نہیں نصیب ہوئی تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس دنیا کی حد تک ہی ہوتا ہے. اس میں جو تکلیف ہے, دکھ ہے, درد ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بعض جسمانی بیماری زندگی کے خاتمے تک چلے, یعنی زندگی کے خاتمے کا سبب بھی بن جائے, دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی, اس سے اتنا ہی نقصان ہے اس کا. مطلب جب تک انسان کی عمر ہے اس وقت تک دنیاوی نفع و نقصان کا تعلق ہوتا ہے, اور جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی عمر تک زیادہ سے زیادہ ساتھ چلنے والی ہوتی ہیں, اور ان میں تکلیف کے اعتبار سے, پائیداری کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے جو کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی حد تک ہوتے ہیں. جو روحانی امراض ہیں, بیماریاں ہیں, باطنی بیماریاں, ان کا تعلق اصل مرنے کے بعد سے ہے. دنیا میں بھی ہے اس کا اثر اصل مرنے کے بعد, اب مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے, تو روحانی بیماریاں جو ہیں ان کا جو نقصان ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا. دیر پا ہوگا, اور دو جو دنیا جسمانی بیماریوں میں جو دکھ درد ہے, روحانی بیماریوں میں بھی دکھ درد ہے, لیکن اس کا پتہ جو ہے نا وہاں جا کے چلے گا تو اس کا دکھ درد بھی ویسے ہی لمبا ہوگا, یعنی اس کی مقدار بھی اور اس کی کیفیت بھی. زیادہ دکھ ہوگا, زیادہ تکلیف ہوگی, لمبے ٹائم کے لیے ہوگی, اور لمبے میں بھی اتنا لمبا نہیں ہے کہ سال دو سال کا اضافہ ہو جائے گا, دس بیس سال کا اضافہ ہو جائے گا, ہزاروں لاکھوں سالوں پر, کروڑوں سالوں پر محیط ہو جائے گا. تو روحانی بیماریوں سے شفا کی فکر اس سے زیادہ ہونی ہے جتنی جسمانی بیماریوں سے شفا کی فکر ہوتی ہے, اور روحانی بیماریوں کے علاج پر توجہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے جتنی جسمانی بیماریوں کے علاج پر توجہ ہوتی ہے. اس کا اثر دنیا تک ہے, اس کا اثر آخرت میں ہے. چیز کے نفع نقصان کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے, نفع زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے اہمیت بھی زیادہ ہے, نفع کم ہے نقصان کم ہے اہمیت بھی کم ہے. اہمیت کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے احکام مرتب ہوتے ہیں. حکم تبھی لگایا جائے گا کہ بھئی یہ مقدم ہے, یہ اہم ہے, قابل ترجیح ہے, فکر کرنی چاہیے. صوفیہ کے پاس جو ہے وہ روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے, تصوف میں روحانی امراض کا علاج ہے, یہ مطلب ہے. یہ اسی لیے جب صوفیہ کی خانقاہیں کم ہو گئی تو شاعر نے کہا کہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, یعنی جن کے مطلب میں, جن کی کلینک میں دل کی دوا ملا کرتی تھی, اب وہ مطب اور کلینکس جو ہیں وہ رہے نہیں ہیں, جو بیچتے تھے دوائے دل و دکان اپنی بڑھا گئے. اس لیے ہم سب کو اس بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھانوی سلسلے کی ایک خصوصیت ہے, تھانوی سلسلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بزرگی کی فکر سے زیادہ انسانیت کی فکر ہو, بزرگ بننے کی فکر سے زیادہ یا بزرگ بنانے کی فکر سے زیادہ انسان بنانے کی فکر ہو. جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ صحیح بزرگ ہوتا ہے. اصل میں انہوں لوگوں نے انسانیت میں اور بزرگی میں فرق کیا ہوا ہے. اصل میں انسانیت کے اوپر توجہ دینے سے کیا مراد ہے؟ انسانیت پر توجہ دینے سے یہی مراد ہے کہ یہ جو امراض باطنی ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. ظاہر ہے کہ امراض باطنی کی اصلاح میں اور اس کی فکر میں جو آدمی جدوجہد میں لگا رہے گا وہ اپنی مصروفیتوں کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, شو پٹ اپ کے اعتبار سے زیادہ وظائف میں, زیادہ معاملات میں, زیادہ ذکر فکر میں, زیادہ مشغلوں میں نہیں نظر آئے گا. تو لوگوں کے نزدیک زیادہ بزرگ بھی نہیں دکھے گا وہ, کیونکہ لوگوں کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے یا جو بس رات میں 3:30 بجے مسجد پہنچ جائے, پھر اشراق تک بیٹھا رہے, نماز سے 1-2 گھنٹہ پہلے مشغول, نماز کے 1 گھنٹہ دیکھنے کے بعد مشغول, جو قرآن پاک کی تلاوت ہے, تسبیح جو ہے وہ 100 سے لے کے 1000 دانے کی ہے, یہاں سے وہاں تک پھینکے تو جا رہی ہے, بڑا جھبا ہے, بڑا قبا ہے, بڑا امامہ ہے, کلر والے کپڑے ہیں, کسی کے ہرے, کسی کے پیلے. ہمارے یہاں جو ہے نا پیلی ٹوپی والے ہوتے ہیں حیدرآباد میں, اور آج کل یہ طوطے تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, کہیں گیرو ہوتے ہیں, گیروے ہوتے ہیں, گیرو کا کلر. ایسے لوگوں کو بزرگ سمجھا جاتا ہے, خود بھی مشغول, اس میں مشغول رہنے والا بھی اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے, دوسرے لوگ بھی اس کو. تو تھانوی سلسلے میں اس کی فکر نہیں ہے, سے یہ مراد ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جو صحیح انسان ہوگا وہ صحیح بزرگ ہوگا. صحیح انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں لازمن, اور بس اس کی فکر ہونا ہے مجھے آپ کو, ہم سب کو کوشش جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں. اخلاق صحیح ہونے سے مراد صفات ذمیمہ جو ہے نا وہ مزمحل ہو جائیں, رذیلہ جو ہے وہ مزمحل ہو جائیں. ذمیمہ بھی بولتے, رذیلہ بھی بولتے. رذیل معنی کمینہ, ذمیم معنی برا. کمینی صفات اور بری صفات وہ جو ہیں وہ مزمحل ہو جائیں, اسی کو دور ہونے سے تعبیر بھی کرتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں. جن کا بیان گوئے ہم سن رہے ہیں چل رہا ہے کہ عجب نہیں ہونا, کبر نہیں ہونا, ریاکاری نہیں ہونا, حس نہیں ہونا, تما نہیں ہونا, غصہ نہیں ہونا, یہ امراض ہیں, یہ ان سے جب شفا مل جائے گی تو یہ صحت ہو جائے گی. دوسری چیز جو ہے وہ معاشرت کا درست ہونا. معاشرت کے درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کسی قول سے یا فعل سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا. ہمارے کسی قول اور فعل سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا, اس کی مشق. چھوٹی سے چھوٹی بات جس سے الجھن ہو سکے, تکلیف پہنچ سکے, اس سے بھی بچنا. بڑی سے بڑی بات جس سے تکلیف ہو سکے, الجھن ہو سکے, اس سے بھی بچنا. چیزوں میں لاوبالی پن, خرید و فروخت میں لاوبالی پن, چیزوں کے رکھنے میں لاوبالی پن, استعمال کرنے میں لاوبالی پن, جو چیز جہاں سے اٹھائی وہاں نہیں رکھتے استعمال کر کے, بے معاشرتی ہے. جگہ مقرر نہیں ہوتی, اور جگہ اگر مقرر ہے تو پھر لاوبالی پن ہے اس میں کہ ایک جگہ چیز استعمال کی پھر ہٹا دی. ابھی مائک ہے, غائب ہو گیا تو غائب ہو گیا, کتنے سٹ چلے گئے اس کے. اچھا کیا کس کے کام آتے ہیں سب بتائیے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر ایسی ہیں کہ جو خراب ہونے والی نہیں ہیں. پھر ہمارے عارف میاں بتا رہے تھے کہ وہ ڈرل مشین جو ہے اپنے پاس اب تک 3-4 آ چکے ہیں. بتاؤ ڈرل مشین کے سروں کو سوراخ کرنا ہے یا کیا کرنے کا ہے؟ ایک بس ہے مگر وہ ایک آئی وہ ادھر ادھر پھینک دی اور پھر وہ کہیں چلی گئی. اچھا مدرسے کا مال اٹھا کے ایسا لے جاتے ہیں جیسے ان کا ذاتی ہے, مطلب کوئی اٹھا کے لے گیا تبھی تو نہیں ہے نا یہاں پہ, وہ مدرسے میں کہاں گیا, یا تو کچرے میں گیا یا کسی کے گھر ہے لا کے پھر پہنچا دیتے وہ اگر لے کے گئے تھے تو. حالانکہ ویسے چندے کا مال جانا نہیں چاہیے گھر کو, لیکن اگر چندہ ہی دیا تھا خود بھی دیا ہوگا نا, پوچھ کے لے کے گئے, استعمال کی چیزیں معاون میں سے ہے, مطلب استعمال ہونے کے بعد خراب نہیں ہوتی وہ چیز, تو اس کی نوعیت تھوڑی الگ ہو جاتی ہے نا, لا کے پہنچا دیتے. معاشرتی خرابیاں ہیں یہ سب کہ چیز لے کے چلے گئے. معاشرتی خرابی ہے, چیز جگہ پہ نہیں ہے اٹھا دیا, ایک جگہ سے ہٹا دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ پورے گھر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں ہے, اور پھر یہ ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ پورے گھر کے ہر فرد کو بغیر روشنی کے چیز لینے میں سہولت ہونی چاہیے. اندھیرے میں جائے گی رات میں جب اٹھتے ہیں تو کبھی لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, یہ تو اپنے پاس تو لوڈ شیڈنگ کا چلتا ہی رہتا نا, لائٹ رہنا ضروری تھوڑا ہی ہوتا رہتا. اندھیرے میں ماچس کی ڈبی کہاں ہے, موم بتی کہاں ہے, چپل کہاں ہے, لوٹا کہاں ہے, اس کا فکر ہوتا تھا حضرت تانوی. اور کوئی گھر میں ایک بھی کوئی گڑبڑ کر دیا قیامت آ جاتی تھی گھر میں, کہنے کہ یہ چیز تمہارے میں نہیں آئی تو تم کہاں سے دیندار بنو گے بھائی, یہ بولتے تھے. حضرت تانوی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ مجدد ہیں کیا؟ تو بولے ویسے دین کے بارے میں تو نہیں بول سکتا, البتہ معاشرت کے بارے میں بول سکتا ہوں کہ معاشرت کا مجدد ہوں, معاشرتی زندگی, چونکہ اس سے انہوں نے بہت اصلاح کی. ان کے ساتھ کے لوگوں کو اتنا کنٹرول کیا کہ ہر آدمی میں وہ بات ہوتی تھی, چپل جو ہے نا کسی کا ہٹ نہیں سکتا تھا, گھر کے چپل جو جہاں رہنے ہیں وہ وہیں, یہ بہت مشق چاہیے ہوتی ہے اس میں, اس کو کہتے ہیں اہتمام ہونا, فکر ہونا. اس میں اصل میں زیادہ تر اس بات کی فکر ہونا پڑتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ دھیان رہے, جزیات خود بخود ذہن میں آتے رہتے ہیں, ارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. معاشرتی زندگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے اور دیر ہو جاتی رات میں تو ایسے سلام کرتے کہ جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے اور جو جاگ رہا ہے اس کو سنائی دے دے, جاگنے والے کو سنائی نہیں دیا وہ بھی الجھن میں آ جائے گا کہ کہیں کی آواز آئی, سونے والے کی آنکھ کھل جائے اس سے تکلیف ہو جائے گی اس کو. تہجد میں جب آپ اٹھتے تو بھی یہی کیفیت ہوتی تھی آپ کہ جس کی آنکھ لگی ہوئی ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہو جائے, پھر خود اٹھانا ہوتا تھا تو وہ ایک الگ کیفیت ہوتی, اٹھا دیتے تھے آپ, نماز کے لیے اٹھانا ہوتا تھا, تہجد کے لیے اٹھانا ہوتا تھا. تکلیف نہیں ہونے کا بہت ہی آپ کو فکر ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ مکان میں جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ فرمایا سب سے پہلے آپ مسواک کرتے گھر میں داخل ہونے کے بعد. وجہ اس کی ہے کہ جب گھر پہنچے ہیں تو گھر والے قریب آ کے بات کریں گے آپ سے, دوسرے لوگ تو دور ہوتے ہیں نا, گھر والا کیوں دور ہوگا, وہ تو آپ کے منہ کے پاس آ کے بات کرے گا وہ تو. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں خوشبو ہی ہوتی تھی, لیکن آپ کو اس کا اہتمام تھا کہ عام لوگوں کا جو برتاؤ ہے جو اصول ہے اسی پر میں رہوں, اس لیے آپ مسواک فرماتے تھے. تاکہ منہ سے کسی قسم کی ہیک سامنے والے کو بات کے دوران نہ آئے. خاص طور پر طویل السکت جو ہے, جو آدمی زیادہ دیر تک خاموش رہتا ہے, اس کے منہ میں بو آ جاتی ہے, چاہے اس نے صبح برش بھی کیا ہو. اس اور آپ زیادہ خاموش رہنے کے عادی تھے, تو آپ میں تو نہیں آتی تھی وہ, لیکن وہ ایک ایسی سنت ہے, ایک ایسی عادت ہے کہ دوسرے کو اس کی ضرورت ہے, دوسرے کو اس کی ضرورت ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس آدمی کو گندا دہنی کا اور گندا بالوں کے پسینے میں یا بغل میں اس سے بو آتی, بہت اس کو کچھ بولتے ہیں لفظ, اور گندا دہنی جن کے منہ سے آتی ہے, اپنے انڈیا پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ وہ بعض سگریٹ بیڑی پی کے منہ نہیں دھوتے, تو بازو میں جب آپ ٹھہر جائیں نماز میں تو قے ہونا باقی رہ جاتی ہے. اس قدر اذیت ہوتی ہے جس کی حد میں منہ سڑ چکا ہوتا ہے بیڑی پی پی کے, چٹے پی پی کے, سگریٹ پی پی کے. گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی مسجد میں صف میں. تو میں فقہ کی بات سنا رہا تھا آپ کو کہ جس آدمی کے اندر ایسی کوئی بیماری ہو جس سے بازو والوں کو تکلیف ہو سکتی ہو, اس پر جماعت کی نماز واجب نہیں ہے, بلکہ اس کو جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. تم جاؤ گے تکلیف ہو جائے گی لوگوں کو, حرج ہو جائے گا لوگوں کو, اس کا راز ہوا ہے. اتنے جزیات ہیں اس کے, سارے ان کی بیس اسی پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, دروازے کے دروازہ بند تھا, تو انہوں نے اندر سے باہر سے کھٹکا مارا. آپ نے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. میں کیا ہوتا ہے, میں تو ہر کوئی ہے. تو اب وہ میں بولنے والا عام طور پر یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ میں تو اتنا نون پرسن ہوں اور اتنا زیادہ مشہور ہوں, بڑا ہوں, کہ میں بولنے کے بعد تجھے میری آواز پہچان میں کیسا نہیں آئی, پہچان لینا چاہیے تھا کونوں کو, بولو میں ہوں. ارے بھائی, تو اسی لیے کہا ہے کہ گھر والوں کے پاس میں بھی جا کے میں ہوں نہیں بولنا, مطلب دروازہ کھلواتے ہو کر دروازہ کھٹکا مار دیا, کون ہے, میں ہوں. ارے بھائی, اس کو میں بولنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے, لہذا میں ہوں, تجھے پہچان لینا چاہیے کہ میں ہوں, اس لیے کھولو. یہ طریقہ غلط ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ میں کیا ہوتا ہے, میں تو اور کوئی ہو سکتا ہے, نام بولو اپنا. کیوں؟ چونکہ اس میں بولنے سے الجھن ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. حضور کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنی بھی تکلیف پہنچے. معاشرت ایسی ہونی چاہیے. گھر میں آئے تو مسواک, مرد آدمی کو جب مسواک کر کے خوشبو میں رکھنا ہے تو عورت کو, چونکہ مرد جب قریب آئے تو اس کے منہ سے ہیک آ جائے تو یہ تو نفرت آ جائے گی اس کے دل میں, اس کو کتنا مسواک کا اہتمام ہونا ہو. تو حضور اصل میں مسواک خود اس لیے کرتے تھے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ کرنے کی چیز ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورتوں کو بھی اس کی عادت ہو, مردوں کو بھی. اسی لیے مستورات کو زیادہ خوشبو کے اہتمام کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن آدمی خوشبو لگائے, اگر اس کے پاس خوشبو نہ ہو تو اپنی بیوی کی خوشبو سے لے لے, اپنی بیوی کے پاس کی خوشبو سے لے لے, یہ روایت میں ہے. ایک تو بیوی کے پاس کی خوشبو لینے کا کیا مطلب ہے, اس کے پاس تو ہونا ہی ہونا ہے, تیرے پاس رہے تو بھی چلتا, نہیں رہے تو بھی چلتا, اس کے پاس نہیں رہے تو نہیں چلتا. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے وہاں عموماً جس کے اندر اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا خوشبو تمہارا تو ہونا ہی پڑے گا, تو اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کی لے لے, مطلب اس کے پاس تو رہنا پڑے گا, پھر اس کے استعمال میں ہونا پڑے گا, پا پاس رہنے سے مراد اس کے استعمال میں ہونا. تو عورتوں کے لیے بھی مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے بہت تاکیدی, اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس سے ایک بات اور مسئلہ بات معلوم ہو گئی, وہ یہ کہ بعض مرد دھونس جمانے کو کمال سمجھتے ہیں اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی اذیت ہوتی ہے اس سے عورتوں کو. اذیت نہیں ہونے کا ہے مرد سے عورت کو, عورت سے مرد کو, دوست کو دوست سے, آدمی کو آدمی سے, اور آدمی کو مطلب ایک دوسرے سے تکلیف نہیں, کسی انسان کو نہیں ہونا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اور المسلمون میں المسلمات بھی شامل ہیں, المسلموں میں المسلمات بھی شامل ہیں. پابندی لگا دینا, دھونس جمانا, روب جمانے کے لیے جو ہدایات اور جو باتیں پیش آتی رہتی ہیں, جو آرڈر پاس کیے جاتے رہتے ہیں گھروں میں, اس کے ریزن میں اس بات کا دھیان رہنا کہ ایسا بولنے سے ایسا کرنے سے برا تو نہیں لگے گا, تکلیف تو نہیں ہو جائے گی, وہ ہمارے ساتھ کریں تو کیسا لگے گا, تو ہم ان کے ساتھ میں کیسا کرنا ہے. کل ہی اتفاق سے ایک دوست کے پاس سے بات ہو رہی تھی, تو ان کو اپنے گھر والوں سے کوئی شکایت ہو گئی, تو ان کی فائدے کے لیے, ان کی مصلحت کے لیے انہوں نے ان کا فون بند کر دیا, انہی کی راحت کے لیے, اپنے گھر والوں ہی کی راحت کے لیے فون بند کر دیا کہ یہ دو دن فون بند رہے گا تمہارا. پھر اتفاق سے انہوں نے میرے سے ذکر کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ اس عمر میں یہ پینشمنٹ کا جو انداز ہوتا نا, یہ صحیح نہیں ہوتا, اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. پنش کرنے کا جو انداز ہے نا, یہ صحیح نہیں ہوتا, اس سے تکلیف پہنچتی. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے رفیق رہنے کے بجائے فریق بن جاتے ہیں, پارٹی بن جاتے ہیں, وہ الگ پارٹی ہے یہ الگ پارٹی, چاہے بچوں کے معاملے میں ہو چاہے کسی کے معاملے میں ہو. رفیق ایک ہو کے ایک دوسرے کے کانفیڈنس میں رہ کے کام کرے تو نہیں ہوتی یہ بات, تم ایسا کرو میں ایسا کر لیتا. گھر چھوڑنا, گھر لے کے آنا, سامان دلانا, سامان کے بارے میں, پیسوں میں, خرچوں میں, گروسری میں, دعوتوں میں, تحفے تحائف لانے میں, لے جانے میں, معاشرت اگر ہماری اچھی ہو جائے تو بس انسانیت صحیح ہو جاتی ہے. ساری انسانیت کا مدار معاشرت پر ہے, اور ساری معاشرت کا مدار عدم ایذا رسانی پر ہے, تکلیف نہیں پہنچانا ہے. حسن معاشرت اس لیے فرض ہے چونکہ تکلیف نہیں پہنچانا فرض ہے, اور حسن اخلاق یہ کمال ہے. حسن اخلاق میں دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, حسن معاشرت میں دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا ہوتا ہے. حسن معاشرت فرض ہے, حسن اخلاق کمالات میں سے. یہ دو بیسس ہیں, ایک معاشرت کا اور ایک رضائل اور ضمائم کا. یہ دونوں کو فوکس زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کہ ہماری رہن سہن, بات چیت, طور طریق, برتاؤ, سلوک, ان سب چیزوں کا مسلمانوں پر بھی اچھا اثر ہونا, غیر مسلموں پر بھی اچھا اثر ہونا. صحابہ کرام کی یہی چیز بہت خاص تھی کہ غیر مسلموں کے پاس تھوڑے دن بھی گئے تجارت وغیرہ کے لیے, متاثر ہوئے وغیرہ نہیں رہے وہ لوگ, ان کا انداز ہی ویسا تھا, ان کی معاشرت ویسی تھی. ہمدردی, بھائی چارگی, محبت, ایثار, قربانی, نفع رسانی, فوراً سمجھ میں آیا تھا کہ یہ بندہ کس نیچر کا, کس مزاج کا ہے. جس آدمی میں نفع پہنچانے والی صلاحیت ہوگی اور سب کے ساتھ ہمدردی والی صلاحیت ہوگی, صفت اس کی بنی ہوئی ہوگی, وہ چھپ نہیں سکتی, فوراً سامنے آ جائے گی کہ بھائی ہیلپنگ نیچر کا بندہ ہے. اور ایذا نہیں پہنچانا. بہت ہی بڑی اہم چیز ہے. تو ان ذمائم کے بیان میں سے ایک یہ چیز چل رہی تھی, ان کا بیان چل رہا ہے, اس میں سے آج بیان ہے حقد اور کینے کا. حقد و کینہ ایک ہی لفظ ہے, حقد عربی لفظ ہے, کینہ جو ہے نا اردو لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, یعنی اختیار کرو معاف کر دینے کو اور حکم کرو اچھی بات کا اور منہ موڑ لو جاہلوں سے. جاہلوں سے منہ موڑ لو یعنی جاہلوں سے فاصلہ رکھو, منہ نہ لگو ان کے. جیسے منہ لگنا ایک تعبیر ہے, منہ موڑنا بھی ایک تعبیر ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تباغضوا, یعنی آپس میں بغض نہ رکھو. حقیقت کینہ, حقد کی حقیقت کیا ہے, پہلے یہ چیزیں ہی اصل میں دماغ میں رکھنے کی ہوتی ہیں. حقیقت کینہ, جب غصے میں بدلہ لینے کی قوت نہیں ہوتی تو اس کے ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے. یہ ہے کینے کی حقیقت. جب آدمی کو غصہ آئے کسی پر اور بدلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتا ہے, بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو دل میں دشمنی پلتی ہے. اس دل میں دشمنی پلنے کا نام جو ہے حقد ہے. جب بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو دل میں دشمنی پلے تو وہ حقد ہے. کینہ صرف ایک عیب نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کا بیج ہے. جب غصہ نہیں نکلتا تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کینہ یہ ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے. کسی کی برائی دل میں رکھی جائے, دشمنی پالی جائے کا مطلب یہی کہ دل میں اس کی برائی رکھی جائے اپنے اختیار سے. اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے, یہ بھی اس کے حصے میں شامل ہے. جب غصہ نہیں نکلتا دل میں دشمنی پلتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چانس کی تلاش میں رہتا ہے, موقع کی تلاش میں. اچھا موقع ملے پھر بتاؤں گا, اس کو موقع کی تلاش میں, انتظار میں. اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آ جائے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں, یہ فروق ہیں. فنی باریکیاں اصل یہی ہیں, بلکہ یہ انقباض طبعی ہے جو گناہ بھی نہیں ہے. تو انقباض طبعی میں اور کینے میں فرق کرنا ہے. انقباض طبعی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف دینے والی بات پیش آ جاتی ہے, کوئی رنج کی بات پیش آ جاتی ہے تو اس سے طبیعت ملنے کو نہیں چاہتی, دور ہو جاتا, خاموش ہو جاتا, اسے انجان ہو جاتا اسے, اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوئی تدبیر بھی نہیں کرتا, مگر طبیعت رکی ہوئی ہے اس کی طرف سے. یہ انقباض طبعی ہے, یہ کینہ نہیں ہے, یہ گناہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب کسی کے ساتھ کوئی الجھن ہو جاتی ہے, رنجش پہنچ جاتی ہے نا, تو پھر آدمی تھوڑا سا ہٹ ہی جاتا ہے وہاں سے. جیسے آئینہ ٹوٹ جانے کے بعد میں جو ہے نا جڑتا نہیں, آپ جڑ کے رکھنے کو بھی گئے تو اس میں درار دکھ جاتی ہے. وہی کیفیت ہوتی ہے بعض لوگ جو ہے نا بجھی ہوئی طبیعت کی ہوتے ہیں, جلدی بجھ جاتے ہیں. چھوئی موئی کا درخت بولتے نہیں, ایک مرتبہ پتا بجھ گیا پھر بجھ گیا, کھلتا ہی نہیں. انہیں بازے ذرا رف ہوتے ہیں, تاثر زیادہ لینے والے نہیں ہوتے, ان کی طبیعت اتنی زیادہ نہیں رکتی. جو زیادہ تاثر لینے والے ہوتے ہیں ان کی طبیعت بہت رک جاتی. جو کینہ ہے وہ حرام ہے, جو انقباض طبعی ہے وہ حرام نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر جو وہ جو چیز ہے وہ کینہ ہے یا انقباض طبعی ہے, اس میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پالے کینہ اس کے بعد اس کا نام انقباض طبعی رکھیں, یہ تو غلط بات ہے. اور ہو رہا ہو انقباض طبعی اور کینہ سمجھ کے پریشان ہو, یہ بھی غلط بات ہے. بعض وقت آدمی اپنے سے بدگمان بہت ہوتا ہے, دوسروں سے بھی ہوتا اور خود سے بدگمان بھی بہت ہوتا ہے. خود کی اچھائی بھی اس کو برائی لگتی ہے, خود کے اچھے عمل کی بھی اس کو بری ہی توجہ کرنی ہوتی ہے. ارے بھائی ایسا بھی کیا کیا ضرورت پڑی اس کی؟ اس سے ناشکری پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اسے ناشکری ہو رہی ہے. کیونکہ آدمی اپنے کو گرانے کا عادی ہو رہا ہے, وہ ہوتے ہوتے ایسی چیزوں کو بھی گرانے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تعلق رکھتی ہے, تو ناشکری ادھر سے ہو رہی ہوتی. ہر طرف سے پکڑی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کینہ یہ ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے قصد سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے. یہ کینہ ہے. اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آئے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے جو گناہ نہیں ہے. وہ ریاض سے کلر مارنے لگا جائے تو چپک جائے گی, کیونکہ وہ ایسا کلر لگاتا ہے کہ اس میں دھول لگانا پڑتا ہے پھر چپکنے پر. کینے کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور بخشا نہیں جاتا, کینہ پرور بخشا نہیں جاتا. اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے پیر اور جمعرات کو جب بندوں کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کو جب بندوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے, لیکن اہل کینہ کی مغفرت نہیں ہوتی. تھوڑا سا اردو میں ذرا آگے پیچھے ہو گیا ہے, اس کو بعض وقت چھپنے میں ہو جاتا نا ویسا. خلاصہ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو مستغفرین کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اہل کینہ کے, اہل عقدی کے. نیز یہ بھی فرمایا کہ ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہو. یہاں پر عداوت سے مراد وہ عداوت ہے جس کا مبنی ناحق امور ہوں. یہ بھی بات سمجھنے کی, دشمنی جو ہوتی ہے وہ حق کی بنیادوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور ناحق کی وجہ سے ہوتی ہے, دنیاوی امور کی وجہ سے خالی. تو حق کی وجہ سے اگر ناگواری عداوت پیدا ہے, حق سے مراد دین کی وجہ سے, دین کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کی عداوت ہے تو پھر وہ تو معنی نہیں رکاوٹ نہیں بلکہ وہ تو مطلوب ہے. جیسے محبت مطلوب ہے ایسی دشمنی بھی مطلوب ہے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, ہمارے تمہارے درمیان میں محبت نہیں ہے, نہیں خالی دشمنی ہے. ہمارے تمہارے درمیان میں عداوت و دشمنی ہے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا, اعلان کیا تھا. محبت مطلوب نہیں ہے صرف, جو اللہ کے پسندیدہ ہیں ان سے محبت مطلوب ہے, جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں ان سے نفرت بھی مطلوب ہے, ان سے دشمنی بھی مطلوب ہے. نہیں ہم تو بھائی ہم سب تو محبت کریں گے, کیسے کرتے بھائی سب سے محبت ہے؟ اسی لیے اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا تعالی کے واسطے دشمنی ہو تو یہ عداوت مستحسن اور قابل اجر ہے. اس میں تھوڑی سی بات کا میں اضافہ کر دیتا ہوں, چاہے وہ اہل خاندان اور رشتہ دار ہی قرابت ہی کیوں نہ ہو, دین کی وجہ سے ہو. ان کے ہم دین کے اوپر جمنے کی کوشش کر رہے ہیں, دین کا حکم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو برا لگ گیا, اس کی وجہ سے آپ نے جناب مخالفت کر لی ہے, بھلے چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ناجائز دعوتیں, ناجائز تقریبات, نامناسب حرکتیں, کھانا کھلائیں گے احتیاط والا کھانا نہیں, مشتبہ کھانا کھلائیں گے. ارے بھائی کنفرم کر لیتے, نہیں وہ بولنے والے مسلمان ہی ہیں. ارے جب آپ مشتبہ کھانا کھلائیں گے تو ہم تمہاری دوستی کی خاطر مشتبہ کھانا کھانے کے تو مجاز نہیں ہیں. دعوت کریں گے, اس میں کوئی سسٹم ہے, مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ہیں, پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تب یا تو پھر دین توڑو اپنا یا پھر تعلقات توڑو. تو پھر دین نہیں توڑ سکتے، تعلقات توڑ لو. ڈانس ناچ گانا نہیں نہیں، عورتیں عورتوں میں ہو رہے خالی. مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عورتیں عورتوں میں ناچ لیے گا لیے ڈانس کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. ابھی حال میں ایک بہت ہی دیندار گھرانے کا قصہ سامنے آیا کہ ان کی بیٹی بھی اور ان کی بیوی بھی دونوں بھی ڈانس کرتے ہیں دعوتوں میں، اور بہت دیندار گھرانہ ہے. مطلب بہت دیندار کہاں ہوا، یہ تو بے دین گھرانہ ہو گیا. اگر لوگوں میں یہ تاثر دیا ہوا کہ بہت پرانے دیندار آدمی ہیں اور ڈانس ہوتا ہے، اسی لیے اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا تعالی کے واسطے دشمنی ہو تو یہ عداوت مستحسن اور قابل اجر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں الحب للہ والبغض للہ کا امر ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں الحب للہ والبغض للہ کا امر ہے، حکم ہے. طریقہ علاج، اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے دل میں تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کینہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے ساتھ اپنا غصہ نکالنے کا موقع نہیں ملنے پر دل میں جو دشمنی پلتی ہے اور اس بیس پر اس کو تکلیف پہنچانے کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ ایک ایسی بیماری، ایک بیماری ہے یہ، جس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے غصہ نہ نکال سکا تو غصہ نہ نکال سکنے کی وجہ سے دل میں اس کی دشمنی پلتی ہے اور آدمی اس کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر کرتا ہے کہ موقع ملے تو اس کو ضرور تکلیف پہنچاؤں گا. یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا علاج ہے جس شخص سے کینہ ہو اس شخص کا قصور معاف کر دینا، معاف کر دینا. چھوڑو یار، جان دو. نمبر ایک. نمبر دو، اور اس سے میل جول شروع کر دینا، چاہے تکلف کے ساتھ ہی کیوں نہ. ظاہر ہے کہ جب اس سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور اس کے دل میں دشمنی ہے تو طبیعت تو چلے گی نہیں ادھر میل جول کے لیے، تو میل جول شروع کر دینا اسے. اور اس میں تکلف کرنا پڑا تو تکلف کرنا، یعنی سلام کرنا، ملنا، بیٹھنا اس کے پاس. نمبر دو، قصور معاف کر دینا، دل سے اس کو معاف کر دینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکتا ہو، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. حضرت انس سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو کہ صبح کرو اور شام کرو اس حال میں کہ تمہارے لیے تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی غش اور میل نہ ہو، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، کسی کی طرف سے کوئی میل دل میں نہ ہو، اگر ایسا تم کر سکتے ہو تو ففعل، ایسا ضرور کرنا. وذلک من سنتی، فرمایا کہ یہ میرا معمول ہے، یہ میری سنت ہے. من احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو جنت میں میرے ساتھی ہوگا. قصور معاف کر دینے میں یہی بات ہے، جب آپ معاف کر دیں گے تو اس دل میں میل نہیں رہے گا. اور ظاہر ہے کہ معافی کی بھی تجدید کرنی پڑے گی بار بار، دل میں تو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے برائی کے طور پر، اور وہ جو ہے نا جا کے ملنے سے، ملاقات کرنے سے، مصافحہ کرنے سے دور ہو جائے گی. تھوڑا سا مناسبت بھی بڑھانے کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ لینا دینا پڑے اور بھی اچھی بات ہوتی ہے. تھوڑا ہنس بول لیا اس کے ساتھ، تھوڑا فائدہ پہنچا دیا اس کو، تھوڑا مل لیا اس کے ساتھ، تو وہ دور ہو جاتی ہے کیفیت. طریقہ علاج، جس شخص سے کینہ ہو اس شخص کا قصور معاف کر دینا اور اس سے میل جول شروع کر دینا چاہے بتکلف ہی ہو. حب جاہ، اس کے بعد کی بیماری ہے حب جاہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یعنی وہ جو دار الآخرت ہے ہم اس کو انہی لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض، اور نہ اودھم مچانا چاہتے، نہ ادھم مچاتے، فساد نہیں کرتے، اور نہ اپنی بڑائی چاہتے، اور انجام کار متقیوں ہی کے لیے ہے. کام کا انجام اچھا انجام، انجام سنا اچھا انجام، وہ متقیوں کو ہی ہوگا، متقیوں کے لیے ہی اچھا انجام ہوگا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. یعنی دو بھوکے بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کو مال پر حرص کرنا اور جاہ پر حرص کرنا اس کے دین کو تباہ کرتا ہے. مال کی حرص اور جاہ کی حرص، جاہ عزت طلبی، جاہ کی حرص اور مال کی حرص آدمی کے دین کو اس سے زیادہ تباہ کرتی ہے جتنے دو بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. کیونکہ یہ دو بیماریاں تھیں، مال کی حرص کو، مال کی حرص کی اور اس کی، تو اس وجہ سے دو بھیڑیوں سے تشبیہ دی گئی، سمجھایا گیا اس کو. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو، اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کی حرص مال پر اور جاہ پر اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. آدمی کی حرص مال پر اور جاہ پر اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے. حقیقت حب جاہ، لوگوں کے دلوں کے مسخر ہونے کی خواہش کرنا، لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں، تابع ہو جائیں، جو بولوں وہ مانیں، جیسا بولوں ویسا مانیں، لوگ عزت کریں، عظمت کریں، احترام کریں، واہ واہ ہو. لوگوں کے دلوں کے مسخر ہونے کی خواہش کرنا تاکہ اس کی تعظیم اور اطاعت کریں، بات مانیں، اطاعت کریں، عزت کریں یعنی تعظیم کریں. کسی کا ذہن نہیں جاتا ادھر کہ اس طرح کی طبیعت کا ہونا، اس طرح کی میلان کا اندر ہونا، یا ایسی بات دل میں اندر چلتے رہنا، یہ بھی کوئی بڑا مرض ہے، یہ کوئی بیماری ہے. آدمی تو اس کو بیماری سمجھتے ہیں، بلکہ یہ دنیا کی خصوصیتوں میں سے ہے. دنیا میں آدمی اس کی فکر میں ہے، نام کمانا، خاندان میں عزت ہونا، اور جناب والے لوگوں کے پاس پیچھے کرے تو بس ایک جیسا بھی ہے
اور ایک دوسرا والا بھی ہے.
اچھا چلو صحیح ہے. اتنا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ چونکہ ان کے امراض ہونے کا ہی لوگوں کو امت کو اس وقت دھیان نہیں رہا، بلکہ پوری زندگی کے بھاگ دوڑ اور ساری چیزوں کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہوگی کہ کیوں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیوں کماتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں. چار لوگوں میں عزت ہونا، کیا بولتے، چار لوگوں میں عزت ہونا، تو وہ عزت کی خواہش ہی تو بری بات ہے، وہ تو بیماری ہے اور یہ آدمی کے دین کو تباہ کرتی ہے. بول رہے ہیں حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تشریح حب جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. حب جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. جب کوئی واقعہ پیش آئے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر حب جاہ کا مرض ہے. یہ محض وہمی اور چھن جانے والا کمال ہے. جاہ جو ہے وہم ہے یہ، اور چھن جانے والا کمال ہے، اور چھن جانے والا بھی ایسا کہ جو دوسرے کے خیال کے ساتھ قائم ہے. مطلب یہ کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں یہ خیال رہنا کہ میں بہت اچھا ہوں، تو دوسرے کے خیال پر جہاں کی ساری چھت بنی ہوئی ہے، جہاں کی عمارت بنی ہوئی ہے. محض وہمی اور چھن جانے والا خیال ہے، اور چھن جانے والا بھی ایسا کہ جو دوسرے کے خیال کے ساتھ قائم ہے. کیونکہ جاہ دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا نام ہے جس کا مدار دوسرے کے خیال پر ہے. اچھا تمہارا اسپیکر چل رہا ہے. جس کا مدار دوسرے کے خیال پر ہے وہ جب چاہے اپنا خیال بدل دے. جب دوسرے کے خیال پہ آپ کی کوئی چیز رہے گی تو وہ جب چاہے اپنا خیال بدل دے تو آپ کی وہ چیز چلی گئی. بس ساری جاہ خاک میں مل جاتی ہے. مگر اس کے باوجود طالب جاہ خوش ہے کہ ہاں لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں. واضح رہے کہ جاہ مضموم وہ ہے، اب یہ باریکیاں ہیں سب میں اس میں، جاہ مضموم وہ ہے جو طلب اور خواہش سے حاصل ہو. جس کے آدمی کے دل میں طلب ہو اور جس کی خواہش ہو، اور یہ وہ بلا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو مضر ہے. دینی ضرر تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا مجھ پر فدا ہے تو اس میں عجب اور کبر پیدا ہو جاتا ہے، آخر کار اس عجب اور کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہو گئے، یہ تو دین کا نقصان ہوا. اور دنیا کا ضرر یہ ہے کہ مشہور آدمی کے حاسد بہت ہو جاتے ہیں. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ مشہور آدمی کے حاسد بہت ہو جاتے ہیں. بس صاحب جاہ کا دین بھی خطرے میں رہتا ہے، دنیا بھی خطروں کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے. ہاں جب حق تعالی کی طرف سے بدون طلب کے جاہ حاصل ہو وہ نعمت ہے. یہ سب باتیں بھی ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہیں، اسی بیلنس کا نام ہے اصل علم. ہاں جب حق تعالی کی طرف سے بدون طلب کے جاہ حاصل ہو وہ نعمت ہے، کیونکہ مال کی طرح انسان جاہ کا بھی بقدر ضرورت محتاج ہے. مال کی طرح جب مال چاہیے تو کام چلیں گے، تو تھوڑی جاہ بھی رہنی پڑتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم اور تعدی سے محفوظ اور بے خوف ہو کر بے اطمینان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے. کیونکہ جب ضروری بقدر ضرورت جاہ رہے گی اس کے پاس تو پھر مخلوق کے ظلم اور تعدی سے محفوظ رہے گا، اور بے خوف ہو کر بے اطمینان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے گا. مقصود عبادت میں مشغول رہنا ہے اطمینان قلب کے ساتھ، اطمینان نہیں رہے گا نا ورنہ لخلخا اندیشے. لہذا اتنی طلب جاہ میں مضائقہ نہیں. طریقہ علاج حب جاہ جو بیماری ہے اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے؟ یوں سوچے کہ نہ تعظیم اور اطاعت کرنے والے رہیں گے نہ میں رہوں گا. جو تعظیم اور اطاعت کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے اور میں بھی نہیں رہوں گا. پھر ایسی موہوم اور فانی چیز پر خوش ہونا نادانی ہے. یوں سوچا کرے پھر ایسی موہوم اور فانی چیز پر خوش ہونا نادانی ہے. تیسری بات, یہ تو دو بیماریوں کا ذکر ہو گیا, پہلے دو اہم باتوں کا مذاکرہ ہوا کہ بھائی سلوک میں اور اصلاح میں دو باتیں اہم ہوتی ہیں. اب ایک بات جو سلوک کے لوازمات میں سے ہے اور اس میں ہمیں ہر وقت اس مضمون کو تازہ کر کے اس کے لیے اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا اور مجاہدہ کر کے عادت ڈالنا ہے, وہ ہے کثرت ذکر. ذکر کی کثرت کی عادت ڈالنا ہے. سالک کو چاہیے کہ ایک مسلمان کو چاہیے, سالک ہی کی کیا بات ہے, مسلمان ہر مسلمان ویسے سالک ہوتا ہی ہے, اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر مسلمان سالک ہوتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ. سیدھے راستے پہ چلنے کا نام ہی سلوک ہے. سلوک میں وہی تو ہوتا ہے, اور کیا تھا سلوک مانے چلنا. آپ بول رہے گے مجھے چلائیے آپ, تو سالک تو ہوتا ہی ہے. ہاں آپ یوں تقسیم کر لے سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے, سالک عام سالک خاص. کثرت ذکر, اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. زبانی ذکر بھی اور قلبی ذکر بھی. قلبی ذکر کی دلیل اس کے بعد ہی ہے, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہی ہے نا. پھر اس کے بعد تفکر کرتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. تفکر ہی قلب ذکر قلبی ہے. اصل قلب کا ذکر ہے مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کے اسماء افعال میں اور صفات میں غور و فکر کرتے رہنا. کیونکہ مخلوق میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو, تو عظمت اللہ کی صفت ہے, اللہ کی کبر کو, اللہ کی کبریائی کو, بڑائی کو سوچے گا, اللہ کی حکمت کو سوچے گا, اللہ کے علم کو سوچے گا, اللہ کی باریک بینی کو, ان کی تدبیر کو سوچے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. کیسا سسٹم ہے, کیسی حکمت ہے, کیسی انجینئری ہے, اور کیسے محکم اصولوں پر قائم ہے. حتیٰ کہ ان محکم اصولوں کو پڑھ کے اگر بندہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہی نتیجہ. ایسے محکم مضبوط اصول بنائے اللہ نے اپنے کاموں کے کہ بندے کو پتہ چل گیا کہ اچھا اللہ میاں یہ کام یہ اصول سے کرتے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے سائنس میں, اب اس کو ریپیٹ کرتا ہے بندہ تو وہی نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں, وہی چیز سامنے آ جا رہی. عجیب علم ہے, عجیب حکمت ہے. کثرت ذکر کی عادت ہونا ہے. کثرت ذکر میں تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے, تمجید بھی ہے, تحلیل بھی ہے, تکبیر بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے, اس کے ساتھ استغفار بھی ہے. ذکر کے حصے ہیں یہ سب. اس کے ساتھ درود شریف بھی ہے, یہ بھی ذکر کے حصے میں ہی آتا ہے. اسی لیے ایسا تو یہ سوچتے رہنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری استغفار کی تسبیح رہ گئی, صبح مکلمے کی تسبیح رہ گئی, درود شریف کی تسبیح رہ گئی. رات میں ذرا سا جائزہ لے لینا کہ آج دن میں یہ ہوا نہیں ہوا, اور وہ جو تسبیحات کرنے کا ہے, 12 تسبیح کرنے کا وہ ذکر, ایک ضربی دو ضربی کا وہ ذکر, یا ذکر قلبی کا جو معمول ہے وہ رہ تو نہیں گیا. کثرت ذکر کی عادت ڈالنا ہے.